الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الحمدللہ واڈلہ سید جماعت کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی محافل محرم کا آج پہلا پروگرام ہے. گزشتہ 15 سالوں میں آپ حضرات جس عقیدت اور محبت کے ساتھ تشریف لاتے رہے، امید ہے کہ اس سال بھی اسی طرح یہ ذکر مبارک سننے کے لیے حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس عقیدت اور محبت کو قائم و دائم رکھے. آج یکم محرم الحرام ہے. 1440 ہجری شروع ہو گئی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نئے اسلامی سال کو تمام عالم اسلام کے لیے، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کے لیے امن اور سلامتی کا سال بنائے. آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. اسی مناسبت سے آج ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اجتماعی فضائل بھی بیان فرمائے اور انفرادی فضائل بھی بیان فرمائے. صحابی کوئی بھی ہو، ہمارے سر کا تاج ہے. صحابی وہ ہے जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का दीदार किया और ईमान पर खात्मा हुआ, वो सहाबियत के अजीम मकाम पर पहुंच गया। सहाबी के माना साथी, सहाबी के माना दोस्त, सहाबी के माना साथ रहने वाला, सहाबी के माना सोहबत में बैठने वाला। तो जब भी लफ्ज सहाबी इस्तेमाल किया जाएगा, हमारा जहन फौरन मुंतकिल हो जाएगा उन नफूस कुदसिया की तरफ जिन्होंने बराह रास्त नबी पाक अलैहिस्सलाम से फैज हासिल किया, सरकार की सोहबत में बैठे। कितने खुश नसीब थे वो लोग, जब चाहते थे हुजूर की जियारत करते थे, जितनी देर चाहते थे जियारत करते थे, जितनी देर चाहते थे महफिल में बैठते थे। इसीलिए कुरान ने उनको एक तमगा दिया, रदी अल्लाह अनहुम वरदुअन, ये अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह इनसे राजी हो गए। तो जिससे अल्लाह राजी हो जाए उससे पूरी कायनात राजी। तो अब सहाबी की तारीफ तो आपने समझ ली। अगर ये कहा जाए कि जिसने भी नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखा वो सहाबी, तो सरकार को देखने वाले तो मुशरिकीन, मुनाफिकीन, काफिरीन, मोमिनीन सारे हैं। क्या हर देखने वाला सहाबी? नहीं। इसीलिए शर्त लगाई गई कि ईमान की हालत में जियारत करे और ईमान पर खात्मा, तब सहाबियत के अजीम मकाम पर पहुंचता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उमूमी फजाइल बयान फरमाए, असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा आसमान हिदायत के सितारे, फबिअय्यिहिम इहतदैतुम, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओ, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओ। ये तो उमूमी फजाइल। फिर सहाबा के इनफरादी फजाइल सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। फरमाया, जो जन्नती को जमीन पर चलता हुआ देखना चाहे अबू बकर को देखे, जिस जमात में अबू बकर हूं उसमें किसी को इमामत का हक नहीं। फारूक आजम के मुतालिक फरमाया, उमर की जबान पर हक बोलता है, उमर के साए से शैतान भागता है। हर नबी की उम्मत में एक मुहद्दिस हुआ, मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला। इसी तरह उस्मान गनी, हजरत अली और दीगर सहाबा के मुतालिक इनफरादी फजाइल सरकार ने बयान फरमाए। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका एक लकब मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, इलाहुल आलमीन उमर इब्ने खत्ताब और अमर बिन हश्याम इन दोनों में से एक के जरिए इस्लाम को तकवियत अता फरमा। अमर बिन हश्याम अबू जहल, उमर बिन खत्ताब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, और दूसरी रिवायत में यह आया कि खुसूसियत के साथ जिक्र किया उमर इब्ने खत्ताब यानी फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के लिए, ए इलाहुल आलमीन उमर इब्ने खत्ताब के जरिए इस्लाम को, मुसलमानों को तकवियत अता फरमा। आप जानते हैं कि उस वक्त कैफियत क्या थी, जब सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, दावत इस्लाम दी, तो जैसे ही दावत शुरू हुई वैसे ही अदावत शुरू हुई, जैसे दावत शुरू हुई वैसे ही अदावत शुरू हुई, सबके सब दुश्मनी पर तुल गए, मरने मारने के लिए तैयार हो गए, खून के प्यासे हो गए। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उन पर अरसा हयात तंग कर दिया। मुसलमान छुप छुप कर इबादत करते थे, छुप कर नमाजें पढ़ते थे, कहीं काफिर देख ना ले। और अगर उनको यह पता चल जाता कि फना शख्स ने इस्लाम कबूल किया है, उसके जानी दुश्मन हो जाते। ऐसे वक्त में ایک ایسے شخص کا اسلام قبول کرنا جس کا رعب دبدبا تمام کفاروں کے دلوں پر طاری ہو، جو ایک صحیح النسب اور اپنے مال دولت نسب عزت کے اعتبار سے سب سے معتبر ہو، ایسے شخص کا اسلام میں داخل ہونا یقیناً اسلام کی تقویت کا باعث بننا تھا. اسی لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کر لی. حرم میں کفار بیٹھے ہیں، کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ختم کیا جائے، کس طرح اسلام کی ترقی کو روکا جائے. ایک نے آ کر کہا، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، 35 مسلمان ہو گئے، اس نے کہا 36 ہو گئے، اس نے کہا 37 ہو گئے، اس نے کہا 38 ہو گئے، اس نے کہا 39 ہو گئے. جب 39 کہا تو فاروق اعظم نے اپنی تلوار نیام سے باہر کی، کہا 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا. کفار بڑے خوش ہوئے، ارے عمر کھڑے ہو گئے، ان کا تو ایک رعب ہے، ایک دبدبا ہے، ایک بات ہے، ایک اثر ہے، ایک شخصیت ہے، یہ اگر چلے گئے یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر کے آئے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، 40واں نہیں ہونے دوں گا. تلوار لے کر نکلے غیظ و غضب میں، غصے کی حالت میں. ادھر مشیت ربانی مسکرا رہی ہے، عمر تم کیا کر رہے ہو، 40واں نہیں ہونے دوں گا، تم آگے بڑھو تو صحیح، میرے رسول تک پہنچو تو صحیح، ارے ان کی ایک نگاہ نبوت تم پر پڑے گی، 40 میں تو تم خود ہو گے، 40 میں تم خود ہو گے. فاروق اعظم چلے جا رہے ہیں، اب دیکھو رب کی حکمت، ابھی راستے میں ہیں، کاشان نبوت تک نہیں پہنچے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رونق افروز. چند صحابہ مسلمان ہو چکے، حضرت علی ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، دیگر صحابہ جو چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں. راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا فاروق اعظم جا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، عمر کہاں جا رہے ہو؟ بس آج میں اس نبی کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے تمام لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، جس کو دیکھو مسلمان ہو رہا ہے، جس کو دیکھو مسلمان ہو رہا. اچھا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. پوچھا کیا ہو رہا؟ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے، دونوں دولت اسلام سے مشرف ہو چکے. بس یہ سننا تھا تو غیظ و غضب اور بڑھ گیا. دل میں سوچا ہوگا میں تو ادھر جا رہا تھا، یہ تو میرے اپنے گھر والے مسلمان ہو رہے، اب رخ ادھر کے بجائے ادھر. یہ ہے مشیت ربانی، اللہ تعالی کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت پوشیدہ. اب دیکھیں کہ اگر اسی حالت میں غصے کی کیفیت میں، کیونکہ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو پھر وہ ایسے کام کر جاتا ہے کہ بعد میں اسے ندامت ہوتی ہوتی ہے. یعنی کسی عقل مند کا یہ قول ہے کہ غصہ جو ہے حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا، حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا، بعد میں جب غصہ اتر جاتا ہے مزاج میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں نے غصے میں کیا کچھ کر دی. تو اگر غصے کی کیفیت میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جاتے تو کیا ہوتا؟ کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی گستاخی ہو جاتی، اور خالق کائنات اپنے حبیب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. اور پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ عمل کیسے سرزد ہو سکتا تھا؟ اسی لیے خالق کائنات نے رخ ادھر کے بجائے ادھر کر دیا تاکہ ان کا غصہ سارا کا سارا یہیں ٹھنڈا ہو جائے. بہن کے گھر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دی، انہوں نے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، अच्छा, जब ये दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही, बहन और बहनों ही तिलावत कर, और गुस्सा आया। उन्होंने सुराख में से देखा, उमर खड़े हैं, डर गए। कुरान के जो अज्जा थे, क्योंकि कुरान करीम इस कैफियत में नहीं था जो आज है, हड्डियों पर, चमड़ों पर, पत्थरों पर आयतें लिखी हुई, उसी को जमा करके सहाबा पढ़ते थे, फिर उनको उठा कर रख देते थे। उन अज्जा को जिन पर कुरान करीम की आयत बयनात लिखी हुई थी, जिनकी वो तिलावत कर रहे थे, छुपा दिया। फिर दरवाजा खोला, अब ये अंदर दाखिल हुए। क्या कर रहे थे तुम लोग, कौन सी किताब तुम पढ़ रहे थे? और ये कहते ही दोनों को मारना शुरू कर दिया। बहनों ही को पकड़ा, उनको मारा तो बहन बचाने के लिए दौड़ी तो उनको मारा, और दोनों को मार मार के जख्मी कर दिया, लहू लहान कर दिया। मुझे पता है तुम दोनों मुसलमान हो चुके हो। उन्होंने कहा ठीक है, हां बेशक हम मुसलमान हो चुके हैं। बहन ने कहा, जो जख्मों से चूर चूर है, खून बह रहा है, उमर अगर तू हमारी हड्डियां भी तोड़ दे, टुकड़े टुकड़े भी कर दे, फिर भी दामने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ सकते। ये मारिफत की जो बुलंदी हमें मिली है, इस बुलंदी से नीचे नहीं गिर सकते। जब ये कैफियत देखी तो कुछ दिल पर कुछ कैफियत तारी हुई कि इतने पिटने के बावजूद जिस्म से खून बह रहा है और फिर इनकी कैफियत। अच्छा मुझे दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे? का कुरान पढ़ रहे? ये पाक खुदा का कलाम है, अपने आप को पाक कर लो तो कुरान हाथ में ले लो। इन्होंने गुसल किया, कुरान करीम के वही अज्जा जिन पर आयतें लिखी हुई थी इन्होंने वो पढ़ी। सब बहलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अजीजुल हकीम, सूरह हदीद, कुरान मजीद फरकान हमीद की आयत। जैसे जैसे फारूक आजम पढ़ते रहे, दिल पर कुरान की हैबत और जलाल तारी होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वइजा समियू मा उंजिला इलर रसूल तरा आयुनाहुम तफीदु मिनद दम। ये कलाम वो है कि जब अहले दिल इसे सुनते हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। तो हैबत और जलाल वाला कलाम फारूक आजम ने पढ़ा, कुरान की हैबत और जलाल उनके दिल पर तारी हुई, और ऐसी तारी हुई कि वो दिल जो कुछ देर पहले मुसलमानों की अदावत में धड़क रहा था, अब रसूलुल्लाह की मोहब्बत में धड़क रहा था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में धड़क रहा। कहा मुझे भी उसी रसूल के पास ले चलो जिसका कलमा तुमने पढ़ा। और एक रिवायत में यह आया कि कुरान की आयत पढ़ते ही आपने फौरन कलमा पढ़ लिया। दो रिवायतें। अब सब खुश हो गए, कहा चलो अब ये चले, लेकिन अंदाज वही है, हाथ में तलवार, चले जा रहे। हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे, सरकारे दो आलम अलैहि सलातो व सलाम तशरीफ फरमाए, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, दीगर सहाबा बैठे हैं। दस्तक दी, झांक कर देखा, अरे उमर इब्ने खत्ताब, डर गए सर। जाकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर दरवाजे पर खड़े हैं। फरमाया क्या हुआ? सरकार को इत्मीनान था, हुजूर जानते थे मेरी दुआ कबूल हो चुकी, उमर जो मेरे दरवाजे पर आए हैं दुआ कबूल हो चुकी है। सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, खोल दो दरवाजा, अगर इसने बारगाहे मुस्तफा का अदब मलहूद रखा तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसका सर मैं कलम कर दूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया खोल दो, आने दो। फारूक आजम दाखिल हुए, हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक पर नजर पड़ी। सरकार ने देखा, चादर का दामन पकड़कर खींचा, उमर घर से क्या इरादा लेकर चले थे और हमारी बारगाह में किस इरादे से आ रहे? इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर से सर लेने के लिए चला था और अब सर देने के लिए आया।
घर से सर लेने के लिए चला था और अब सर देने के लिए आया हूं, उसी वक्त कलमा पढ़ा। और जैसे ही आपने कलमा पढ़ा, सहाबा ने इतनी कुव्वत के साथ, जोश के साथ नारे तकबीर बुलंद किया कि मक्के की पहाड़ियां गूंजने लगी। मुसलमान खुश हो गए। एक अजीम इंसान, हैबत और जलाल वाला, बाहैसियत, बाकमाल, बाजमाल, वो इस्लाम में दाखिल हो गया। कितनी तकवीयत थी। अब क्या हुआ, इस्लाम कबूल कर लिया। अब पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं? फरमाया, क्यों नहीं? क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं? क्यों नहीं? क्या कुरान अल्लाह की किताब नहीं? कहा, क्यों नहीं, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं, कुरान अल्लाह की किताब है, हम हक पर हैं। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम हक पर हैं तो छुप कर क्यों नमाजें पढ़ते हैं? हम छुप कर क्यों नमाज पढ़ेंगे? आज अलल ऐलान हरम में जाएंगे और वहां जाकर अलल ऐलान सबके सामने नमाज अदा करें। पहले मुसलमान छुप कर नमाज पढ़ते थे। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद पहली मर्तबा मुसलमानों ने ऐलानिया तौर पर बैतुल्लाह में, हरम में जाकर नमाज अदा की। ये शांति सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप खुद बयान फरमाते हैं, अल्लामा वाकदी इस रिवायत को बयान करते हैं, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जब हम बाहर निकले तो हमने दो सफे बना ली, यानी एक सफ आगे एक पीछे, जैसे नमाज में सफे होती ना, इस तरह सफ बना के हम चले हरम की तरफ। अगली सफ में सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला, और फरमाते पिछली सफ में मैं था, यानी फारूक आजम रजी अल्लाह तआला, आगे भी सहाबा पीछे भी, और ये दोनों चले जाते। और जब हरम में दाखिल हुए, बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और ऐलानिया तौर पर नमाज पढ़ी और अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। काफिरों के मुंह उतर गए। वो तो ये सोच रहे थे कि अभी खबर मिलेगी कि माज अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम को खत्म कर दिया। अरे उमर तो इस जोश में गए हैं, तलवार लेकर गए हैं। मशीयत रब्बानी, उसकी हिकमत, उसकी मसलहत, तलवार लेकर बुलाया, सर लेने के लिए गए, सर देकर आ गए, सर झुकाकर आ गए, अपने आप को बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झुका दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर से तो सर लेने के लिए चला था, अब सर देने के लिए आया। इस्लाम कबूल कर लिया और आपके इस्लाम लाने से मुसलमानों को बड़ी तकवियत मिली और काफिरों को बड़ी मायूसी हुई। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला ने मुसलमान हो चुके थे, वो भी एक बारौक शख्सियत थे, एक पावरफुल शख्सियत। दूसरी शख्सियत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला, उन्होंने कहा जो भी जाता है इस नबी के पास कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। इसीलिए रोकते थे, नहीं नहीं वहां नहीं जाना, उनके करीब नहीं जाना, जो भी करीब जाता है वही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। ये तो तलवार लेकर गए थे, सर लेने के लिए गए थे, और वापिस आए तो मुसलमान होकर आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो दुआ कबूल हो गई। इसीलिए कहते हैं, दीगर सहाबा अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के मुरीद हैं तो फारूक आजम मुराद हैं, मुरादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत सी खसूसियात अता फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुतअद्दिद अहदीस आपके फजाइल। सरकार ने फरमाया, उमर तुम जिधर से गुजर जाते हो शैतान अपना रास्ता बदल लेता। फरमाया, उमर की जबान पे हक बोलता है, उमर के साए से शैतान भागता है। लौकाना नबी अबादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता, लेकिन मैं आखिरी नबी हूं। तिर्मिजी शरीफ की हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन नींद से बेदार हुए। आपने फरमाया, मैंने एक ख्वाब देखा कि मेरे पास लोग पेश किए जा रहे हैं, किसी का लिबास सीने तक है, किसी का उससे नीचे, किसी का उससे नीचे। پھر میرے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، تو میں نے دیکھا کہ ان کا کرتا اتنا لمبا ہے کہ جب یہ چل رہے ہیں تو اس کو گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں، جیسے آدمی کوئی چادر اوڑھ لے نا بڑی تو زمین پر گھسٹتی بھی جاتی ہے، یا اس کا لباس کرتا اتنا لمبا ہو کہ زمین تک ہو، وہ کیفیت سرکار دو عالم علیہ السلام نے بیان فرمائی، فرمایا عمر ابن خطاب کو پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا کرتا ان کا لباس اتنا لمبا تھا کہ یہ اس کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے چل رہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، اس کی تعبیر کیا ہے؟ جو خواب آپ نے بیان فرمایا اس کی کیا تعبیر؟ فرمایا اس سے مراد دین ہے، دین، وہ جو لباس دیکھا نا لوگوں کا، کسی کے سینے تک، کسی کا اس سے نیچے، کسی کا اور نیچے، اور فاروق اعظم کا بالکل زمین پر گھسٹ رہا اتنا لمبا، فرمایا اس سے مراد دین ہے، جس کے اندر دینداری جتنی ہے اس کا لباس اسی کیفیت میں دیکھا۔ مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سب سے زیادہ دیندار فاروق اعظم تقوی میں، دینداری میں، پرہیزگاری میں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور قلب سے جاری فرما دیا، عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، یعنی حق کو ان کی زبان پر جھوٹ بات آ ہی نہیں سکتی، غلط بات آ ہی نہیں سکتی۔ اچھا ذکر کیا قلب اور زبان، صرف زبان نہیں کہا، قلب اور زبان، دل میں کیا ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے اور زبان سے آدمی بولتا ہے، ہو سکتا ہے کہ زبان سے سچ بولے اور دل میں جھوٹ سوچے، اسی لیے قلب اور زبان کا ذکر کیا، اللہ نے عمر کے قلب اور زبان سے حق کو جاری فرما دیا۔ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں عمر اتنے سچے انسان ہیں کہ نہ ان کی زبان پر جھوٹ آ سکتا ہے نہ ان کے دل میں جھوٹ کا خیال آ سکتا ہے۔ اور کتنی باتیں ایسی تھیں، کتنے احکامات اسلام جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ لیا، صحابہ نے مشورے دیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا اس کے حق میں وحی ربانی نازل ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا، فرمایا بیت اللہ میں امام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ اچھا مشورہ کیوں لیا؟ ایک مسجد اگر ہو تو اس میں تو محراب ہوتی نا، امام وہیں کھڑا ہو، اور محراب درمیان میں بنائی جاتی، مسجد چوکور ہوتی، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، محراب بنائی اس لیے جاتی ہے کہ امام کھڑا ہو، لیکن بیت اللہ کی عمارت گول ہے، آپ جا چکے نا، بیچ میں بیت اللہ، چاروں طرف عمارت، نماز چاروں طرف، اب امام کہاں کھڑا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، مقام ابراہیم کو مسلح بنا لی۔ مقام ابراہیم جانتے ہیں نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک، جس پتھر پہ وہ مقام ابراہیم آج بھی موجود، اس کو مسلح بنا لیجئے۔ ابھی انہوں نے اپنی رائے دی، ادھر خالق کائنات فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اے محبوب مسلح بنا لی۔ جس کی رائے کی تائید خالق کائنات کر رہا ہو اس سے زیادہ صاحب الرائے اور کون ہو سکتا ہے؟ صاحب الرائے اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی رائے بالکل صحیح ہو، جس کا مشورہ بالکل درست ہو۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا ہر امت میں محدث ہوتے تھے، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح
آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے، دیکھیں اسلام کے جتنے احکام ہیں نا بتدریج نازل ہوئے، ایک دم نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم نازل کر دیا ہو کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، عورتیں پردہ کریں فنا کریں، نہیں، آہستہ آہستہ ابتدا میں ازواج مطہرات غیر لوگوں کے سامنے آتی تھی، آیت حجاب نازل نہیں ہوئی تھی، پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے. ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی باب، حضور اپنی ازواج کو حکم دیجئے کہ ان لوگوں سے پردہ کریں. یہ ہر قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں، خالق کائنات نے آیت ربانی نازل فرما دی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب لوگ ان سے سوال کریں، کوئی چیز مانگیں، طلب کریں، تو پردے کی اوٹ سے طلب کریں. آیت حجاب نازل ہو گئی، فاروق اعظم نے مشورہ دیا، آیت نازل ہو گئی، ان کی رائے کی تصدیق خالق کائنات نے کر دی. ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار یہ جوا اور شراب یہ چیزیں مال اور عقل کو ضائع کرنے والی، مال اور عقل کو ضائع کرنے والی، تو سرکار ان کے لیے کوئی حکم بتائی؟ انسان جوا کھیلتا ہے مال ضائع ہوتا ہے، شراب پیتا ہے اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے، خبت ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جب ہوش میں آتا ہے تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا. یہ کس نے کہا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار احکامات نازل فرمائی، ہمیں بتائیے کہ اس کے احکام کیا ہیں. شراب اور جوا یہ مان اور عقل کو ضائع کرنے والی چیز. ابھی انہوں نے اپنی عرض پیش کی، خالق کائنات نے وحی نازل فرما دی، اے جبریل جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام سنا دو، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ انہیں بتا دیں کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اس میں بہت بڑا گناہ ہے. پھر فاروق اعظم عرض کرتے رہے، مولا واضح احکام نازل فرما دے شراب کے متعلق، جوئے کے متعلق اور دیگر کاموں کے متعلق. پھر وحی ربانی نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک یہ شراب، یہ جوا، یہ پاسے، یہ کھیل، یہ تماشے، یہ سب رجس ہیں، گندگی ہیں، اور سب شیطانی کاموں میں سے ہیں، یہ سب شیطانی کاموں میں سے. ایک شخص نے شراب پی کر نماز پڑھا دی، ظاہر حرام نہیں تھی، اور اہل عرب اس طرح پیتے تھے جیسے شربت پیتے، جیسے آپ لوگ کولڈ ڈرنک پیتے نا، ایسے وہ شراب پیتے تھے. ظاہر ہے اس کی ممانعت بھی نہیں تھی، اور اسلام سے پہلے تو یعنی جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے بھی پلاتے تھے. اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ جو پیدا ہوا بچہ اس کو شراب پلائی جائے، چند قطرے ٹپکا دیں، جیسے ہم شہد چٹاتے نا بچے کو، یہ شراب پلاتے، یعنی ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، تو وہ کیسے اس سے بات آ سکتے. تو ایک شخص نے شراب پی کر نماز پڑھا دی، تو آپ جانتے ہیں کہ پھر نماز کا کیا اثر ہوا ہو، شراب پی کے آدمی نشے میں عقل ختم ہو گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، الہ العالمین اس کے متعلق حکم نازل فرما دی، خالق کائنات نے وحی ربانی نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والوں نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو.
اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو کہ قریب بھی نہ جاؤ. علامہ ابن حجر حیتمی مکی نے یہ لکھا کہ 17 آیتیں ایسی ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے حق میں نازل ہوئی 17. اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تلاش کے بعد غور و فکر کے بعد فرمایا 20 آیتیں ایسی ہیں جو فاروق اعظم کی رائے کے حق میں نازل ہوئی. معمولی بات نہیں ہے. رائے یہ دے رہے ہیں, تصدیق خالق کائنات کر رہا ہے, اور وہ تصدیق کر دے تو اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ گویا مہر لگ گئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو ہے بالکل درست ہے, بالکل صائب ہے. جس کی تصدیق خالق کائنات کر رہا ہو اس کو پھر کسی تصدیق کی ضرورت ہے. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رائے کو, ان کے مشورے کو قبول فرمایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے غریب لوگوں کا وظیفہ شروع کیا. جو غریب لوگ تھے, جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا, جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا, اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا جس سے وہ اپنی زندگی بسر کر سکیں, رات کا وقت ہوتا اپنا لباس تبدیل کر کے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت لگایا کرتے, دیکھتے تھے کہیں کوئی ایسا تو نہیں, کوئی بھوکا سو گیا ہو, کوئی یتیم, کوئی مسکین, کوئی اسیر, کوئی قیدی, کوئی ایسا شخص جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو, خود چکر لگاتے دیکھتے, اور بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا. اسی چیز کو آج یورپ استعمال کر رہا. یورپ میں آپ جائیں, ہالینڈ میں, انگلینڈ میں, جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے, اور اس کا نام انہوں نے رکھا سوشل سیکورٹی. جو بے روزگار ہیں وہ جا کے گورنمنٹ میں اپنا نام لکھوا دو, 65 یورو پر ویک اس کے لیے جاری ہو جائے. اسی طرح پاؤنڈ انگلینڈ میں, نام لکھوا دیں جاری ہو جائے. وہاں لکھ دیں جی میرے پاس جاب نہیں ہے, وہ کہتے ہیں آپ اتنے پیسہ آپ لیں. انہوں نے ہمارے طریقے کو اپنایا اور ہم نے اپنے طریقے کو چھوڑ دیا. ڈسپلن اسلام کا تھا, انہوں نے اپنا لیا, ہم نے چھوڑ دیا. کہیں کوئی چیز مل رہی ہو آپ لائن لگا کے دیکھ لیں کتنے دھکے پڑیں گے, کوئی لائن میں کھڑا ہوگا نہیں, سوائے مسجد کی صف کے کوئی بھی صحیح کھڑا نہیں ہوتا. مسجد میں ڈسپلن ہے, سب ہاتھ باندھ کے بالکل ایک ساتھ کھڑے, بل بھروانے جائیں تو لائن لگائیں, یا کہیں اور جگہ جائیں لائن لگائیں, دھکا پھیلو گے ایک دوسرے کو ماریں گے وہ کریں گے. حالانکہ اسلام نے ڈسپلن سکھایا, نظم اور ضبط. اور وہاں جا کر دیکھو تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں, یہ ان کی نہیں ہیں, یہ ہماری چیزیں, ہم ان کی تعریف نہیں کر رہے. مغرب نے ہماری تہذیب کو لے لیا, ہمارے اصولوں کو لے لیا, اور ہم نے اپنے اصولوں کو چھوڑ دیا اور دوسروں کے غلط اصولوں کو اپنا لیا. اسی لیے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے بھی کام کیے سب تجدیدی کام کیے. بیت المال سے امہات المومنین کا وظیفہ جاری کیا, غریبوں, مسکینوں, یتیموں کے لیے, جس کو آج کی زبان میں سوشل سیکورٹی کہیں, وہ جاری کیا کہ جو ایسا آدمی ہے بیت المال اس کی مدد کرے گا. اور اپنے عمال, اپنے گورنر جہاں جہاں مقرر کیے. اس زمانے میں کوئی فون نہیں تھا, کوئی کیمرے نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, نہ ٹی وی تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ فیکس تھا, کوئی چیز نہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب ایسا تھا کہ جس طرح ان کے خوف سے مدینے میں رہنے والا شخص ڈرتا تھا, اسی طرح وہ بھی ڈرتا تھا جو ان کی حدود سلطنت کے آخری کونے میں رہتا. کہیں فاروق اعظم کا اطاعت نہ ہو جائے, کہیں غضب نہ نازل ہو جائے. ایک دن رات میں گشت کر رہے ہیں, ایک نوجوان شراب کے نشے میں اور شراب کا مٹکا اپنے کندھے پر رکھے ہوئے آ رہا گلی میں سے, سامنے سے. ادھر سے فاروق اعظم جا رہے رضی اللہ تعالی، اب وہ ادھر سے اس نے دور سے دیکھا، ظاہر ہے آپ کی شخصیت، آپ کا قد لمبا تھا، جسم فربا تھا، چہرہ چمکتا ہوا تھا، آپ کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی قد لمبا، جسم فربا، بھاری، اس نے دور سے دیکھا، پہلے تو پہچانا نہیں، لیکن جب ذرا قریب آیا، رات کا وقت تھا نا، اب جیسے ہی دیکھا نشہ تو اسی وقت اتر گیا، اب میری خیر نہیں، فاروق اعظم آ رہے، امیر المومنین سامنے سے آ رہا، اور گلی بھی اتنی پتلی کہ ادھر ادھر بھی نہیں بھاگ سکتا، وہ کھارا در میٹھا در کی گلی ہو تو ادھر سے ادھر نکل جائے، ادھر سے ادھر نکل جائے، ہو سکتا ہے نا، اب وہ گلی بھی لمبی اور راستے میں کوئی گلی بھی نہیں، اور پتلی گلی کہ دو آدمی جب آئیں تو بالکل قریب ہو کر گزرے، اس کے کندھے پر شراب کا مٹکا، خود نشے میں، اور آگے سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں، نشہ تو پہلے ہی اتر گیا، اب کیا کہتے ہیں، یا اللہ مجھے عمر سے بچا لے، یا اللہ مجھے عمر سے بچا لے، آج کے بعد نشہ نہیں کروں گا، دیکھو خدائی رعب یہ ہوتا، مجھے عمر کے غضب سے بچا لے، کیونکہ آپ اسی وقت سزا دیتے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی، کوئی بڑے سے بڑا گورنر ہو، وزیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا تھا یا کسی غریب پر ظلم کرتا تھا، سب کے سامنے اسی وقت سزا دیتے، سارے ڈرتے تھے، اسی لیے آپ نے ایک اہتمام کیا تھا، حج کے لیے جب مسلمان دور دراز علاقوں سے آتے تھے، حج کے لیے سب آتے نا، پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے، تو منا میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم اعلان کرتے تھے، سنو میرے سارے گورنر اس وقت موجود ہیں، اور سب کو حکم تھا کہ حج کریں، سب موجود ہیں، عام مسلمان بھی موجود، یہ میرے جتنے گورنر ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے، ابھی بتائے، میں ابھی سزا دوں گا، کر سکتا ہے کوئی ایسا؟ اور جب ایک مرتبہ آپ نے یہ کہا تو ایک گورنر نے جرت کی، یا امیر المومنین، یا خلیفۃ المسلمین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ آپ نے اعلان کر دیا، جس نے کہا ہے، جس نے کوئی غلط کام کیا، مجھے بتائے، میں بھی سزا دوں گا، اگر آپ اس طرح ہم لوگوں کو، ہم گورنروں کو، ان عام لوگوں کے سامنے سزا دیں گے تو ہماری کیا عزت رہے گی؟ بس یہ سننا تھا کہ اللہ کے شیر کو جلال آ گیا، فرمایا تمہاری عزت اور میری عزت تمہیں پتہ نہیں ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست کروا رہے تھے، سرکار کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، ایک صحابی جن کا نام تھا سواد جان بوجھ کر سب سے نکل گئے، آگے بڑھ گئے، سرکار نے وہ چھڑی ان کے سینے پر رکھی، آہستہ سے دبائی، فرمایا اس طوے یا سواد، اے سواد برابر ہو جاؤ، یعنی سب سے آگے نہ نکلو، برابر ہو جاؤ، بس انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چھڑی سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں آپ سے بدلہ لوں گا، پوری جماعت صحابہ پر سناٹا طاری ہو گیا، اور یہ کیسا مسلمان ہے، نبی سے بدلہ، اور سرکار تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت چھڑی ہاتھ میں دے دی، بدلہ لے لو، ہوگا کوئی ایسا؟ ایسا منصف دنیا میں ہے کہیں؟ نہ ان سے پہلے ہوا، نہ ان کے بعد ہوا، سرکار نے انصاف کی مثال قائم کر دی، صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، اس نے چھڑی ہاتھ میں لی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ نے چھڑی میرے سینے پر رکھی تھی یا آہستہ سے ماری تھی، میرے سینے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ بھی سینہ مبارک سے کپڑا ہٹائیے، تب میں بدلہ لوں گا، صحابہ غصے میں، یہ کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ کہہ رہا ہے حضور کرتے جا رہے ہیں، سرکار تو جانتے اس کے دل میں میری محبت، جیسے ہی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینہ مبارک سے کپڑا ہٹایا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سواد نے لکڑی کو پھینکا اور دیوانہ وار حضور کے جسم مبارک سے لپٹ گئے، سینہ اقدس کو چوما، جسم مبارک کو چوما، کہاں پر یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، گستاخی اس لیے کی ہے، میں چاہتا تھا میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے تاکہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ اسی لیے میں نے یہ گستاخی کی، حضور مجھے معاف فرما دیں، سرکار نے فرمایا جاؤ تو میں معاف کر دوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا اور پھر اس گورنر سے کہا، تم کہتے ہو کہ تمہاری عزت نہیں رہے گی، میری اور تمہاری کیا عزت، شہنشاہیں کونوں مکانے اپنے آپ کو مواخذے کے لیے پیش کر دیا ہے، ان سے بڑی کس کی عزت ہے؟ جب انہوں نے پیش کر دیا تو میں اور تم کس گنتی میں، ہماری تمہاری کیا عزت ہے؟ تو بات یہاں سے نکلی کہ وہ آدمی جو مٹکا لے کر جا رہا تھا، یاد ہے نا واقعہ یا بھول گئے؟ جب اس نے دیکھا، نشہ تو پہلے ہی اتر گیا، اب کہتا ہے مولا مجھے عمر سے بچا لے، عمر کے غضب سے بچا لے، پتا تھا کہ ابھی سزا ملے گی، کوڑے پڑیں گے۔ اب دیکھو اللہ کی شان، انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، خالق کائنات اسی وقت قبول کر لیتا ہے، سچے دل سے۔ شرط یہ ہے، ایسے نہیں کہ توبہ کرے پھر توڑے، پھر کرے پھر توڑے، نہیں، سچے دل سے توبہ کر لے سارے گناہ معاف۔ اب اس نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے، ڈر سے، اب دیکھو مجھے کیا سزا ملتی، مولا مجھے عمر سے بچا لے، عمر کے غضب سے بچا لے، آئندہ شراب نہیں پیوں گا، اور مٹکا رکھا ہوا، اب مٹکے کو کہاں پھینکے، کہیں چھپا بھی نہیں سکتا، پھینک کے توڑ بھی نہیں سکتا، سامنے سے آ رہے ہیں، وہ دیکھ لیں گے، اور شراب ایسی چیز ہے جو چھپ نہیں سکتا، اس کی بو تو آتی ہی، جو آدمی پیے گا اس کے منہ سے بو آئے گی، جس برتن میں ہوگی اس میں سے بو آئے گی، جس گھر میں ہوگی اس میں سے بو آئے گی۔ اب یہ توبہ کرتا ہوا آگے بڑھتا، ادھر فاروق اعظم قریب آ رہا ہے، ادھر سے یہ بڑھ رہا ہے، ادھر سے وہ آ رہا ہے، قریب پہنچے، اس نے سلام کیا، جواب دیا انہوں نے، کیا ہے اس میں، کیا ہے مٹکے میں، کہا شربت شربت دکھاؤ۔ اب اس کی جان نکلی، شربت تو کہتی آپ، شراب نکلے گی تو پھر میری خیر نہیں۔ اللہ کی شان یہ کہ فاروق اعظم نے دیکھا وہ شراب شربت بن، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور پھر اس شخص نے دوبارہ کبھی شراب نہیں، یہ ہے خدائی رو۔ آج کل کا روب کیا ہے، گاڑی بڑی ہو تو روب، کپڑے شاندار ہو تو روب، سیکورٹی گارڈ ہو تو روب، ادھر آگے پیچھے موبائل ہو تو روب، فن آدمی گزر رہا ہے، یہی ہے نا آج کل، وزیر اعظم گزر رہے، صدر گزر رہے، فلاں گزر رہے، خیر ہمارے وزیر اعظم نے کافی سیکورٹی کم کر دی، اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روب یہ ہے، روب یہ نہیں ہے، آؤ تمہیں بتائیں روب ہے کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے اور روب کہاں تھا، بیت المقدس میں۔ جس طرح مدینہ میں رہنے والا مسلمان ان سے ڈرتا تھا کوئی غلط کام نہ ہو جائے، اسی طرح ان کی حدود سلطنت کے آخری کونے پر رہنے والا بھی ڈرتا تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی۔ سرکار نے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث، میں نے دیکھا کہ جن اور شیاطین عمر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، جن اور شیاطین بھاگتے ہیں، یہ ہے روب۔ روم سے ایک ایلچی آتا ہے سفیر، مدینہ طیبہ پہنچا، اس نے آپ کا نام سنا تھا، اس زمانے میں نہ اخبارات تھے کہ اخبار میں تصویر دیکھ لیتا کہ اچھا یہ ہے فاروق اعظم، نہ ٹی وی تھے کہ ٹی وی میں دیکھ لیتا، نہ یوٹیوب، نہ فیس بک، نہ انٹرنیٹ، کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں تھی، نام دور دور تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، نام اس نے سنا ہوتا، اور اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے بادشاہ ان کے نام سے ڈرتے تھے، روم کا بادشاہ، دیگر ممالک کے بادشاہ، عمر ابن خطاب ڈر گئے نام سن کر۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہیں پر ہی آ رہے ہیں. تو جب وہ آیا مدینہ طیبہ پہنچا, ملنے کے لیے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی, میں بھی دیکھوں کون شخصیت ہے. تو آ کے مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے خلیفہ کا محل کہاں ہے. اب مسلمان ہنس رہے, اس نے کہا ہنستے کیوں, اتنا بڑا خلیفہ کسی محل میں رہتا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا خلیفہ محل میں نہیں رہتا. اچھا, اتنی عظیم شخصیت, پوری دنیا کے بادشاہ اس کے نام سے کانپتے ہیں, وہ محل میں نہیں. نہیں محل میں. کہا میں ملنے آیا ہوں, کہاں ملاقات ہوگی. ایک بڑھیا گزر رہی تھی, اس نے کہا سنو یہاں ہوں, میں بتاتی ہوں ہمارا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہاں رہتا ہے, ہم بتاتے ہیں, آؤ ملنا چاہتے ہو ہم ملاتے. اس نے کہا, کہا وہ سامنے کھجور کا درخت نظر آ رہا. ہاں کھجور کا درخت نظر آ رہا, اس کے نیچے ایک آدمی چادر اوڑھ کے سو رہا. ہاں سو رہا, یہی امیر المومنین. حیران ہو گیا, یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب. ہاں یہ. اس نے دل میں سوچا, ارے یہ تو معمولی آدمی لگ رہا ہے. چلتا ہوا گیا, جب قریب پہنچا اللہ کا شیر بے فکری کی نیند سو رہا ہے, لیکن چہرے پر ایسا جلال ہے. روم کے الچی کی ایک نظر فاروق اعظم کے چہرے پر پڑی, ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی, ڈر گیا, کانپنے لگا اور کہتا ہے یا اللہ ابھی یہ شخص سو رہا ہے تو یہ رعب ہے, جب جاگے گا تب کیا حال ہو. ابھی یہ سو رہا ہے تو اس کا یہ حال ہے, جب جاگے گا تو کیا حال ہو. اور اس کے بعد اس نے کہا, عمر جس بے فکری کی نیند تم اس کھجور کے درخت کے نیچے سو رہے ہو, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اللہ کی زمین پر عدل کیا ہے. کتنی سچی بات ہے, جس بے فکری کی نیند تم سو رہے ہو اس درخت کے نیچے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اس زمین پر عدل کیا. آج جو ڈرتے ہیں اسی لیے نا کہ ناانصافی کی ہے, کوئی مار نہ دے, کوئی ختم نہ کر دے, ادھر پولیس والے, ادھر آگے پیچھے موبائل, ادھر ادھر ڈر کے جا رہے ہیں. ان کو کسی گارڈ کی ضرورت تھی نہیں, ان کے دل میں صرف خدا کا ڈر تھا. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے. فاروق اعظم کا یہ رعب تھا, یہ جلال تھا, یہ دبدبا تھا. اس نے کہا جس بے فکری کی نیند تم سو رہے ہو, اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اللہ کی زمین پر عدل کیا ہے. اور عدل ایسا, مال غنیمت آیا, یہ جنگ ہوتی ہے نا, جنگ میں جو مال ملتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت. جو کافروں کا مال جو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں مسلمانوں کے حصے میں آتا ہے. تو طریقہ کیا تھا, جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا, سرکار کی سنت تھی کہ جو مال غنیمت آتا تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے. یہ نہیں کہ اس کو زیادہ دے دیا اس کو زیادہ دے دیا, نہیں, سب کو بالکل برابر تقسیم کر دیا. کپڑا آیا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں, مسلمان آتے رہے تقسیم کرتے رہے, آتے رہے دیتے رہے, سب تقسیم کر دیا. اب جمعے کا دن آیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رونق افروز, خطبہ دینے کے لیے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے, اے عمر آپ نے ناانصافی کی ہے. فرمایا کیوں, میں نے کیا ناانصافی کی, بالکل آپ نے عدل نہیں کیا. جتنا کپڑا ایک مسلمان کو ملا اتنا ہی آپ کو ملنا چاہیے تھا, آپ نے زیادہ کپڑا لے لیا اور ہمیں کم دیا. آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں, جتنا کپڑا تمہیں ملا ہے بالکل اتنا ہی میں نے لیا. اس نے کہا نہیں غلط, اس لیے کہ آپ کا قد لمبا ہے, آپ کا جسم بھاری ہے, جتنا کپڑا ہمیں ملا اس کپڑے میں آپ کا کرتا بند ہی نہیں سکتا, اور آپ اسی کپڑے کا کرتا پہنے ہوئے, یہ بات غلط ہے, آپ نے زیادہ لیا ہے. کوئی اور ہوتا نا تو پکڑ کے جیل میں ڈلوا دیتا کہ مجھے کہہ رہا ہے, میں سربراہ مملکت, مجھے کہنے والا کون. نہیں, وہ جانشین رسول تھے, سرکار کی صحبت میں
رہنے والے تھے، براہ راست صحبت یافتہ تھے۔ فاروق اعظم مسکرائے، فرمایا ہاں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ بلایا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بیٹا بتاؤ ان کو، آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جتنا کپڑا ایک عام مسلمان کو ملا اتنا ہی میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ان کا قد لمبا ہے، ان کا جسم بھاری ہے، اس کپڑے میں ان کا کرتا نہیں بن سکتا، تو میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی ان کو دے دیا، یہ دو حصوں کا کپڑا ملا کر پھر ان کا کرتا بنا۔ وہ شخص جو تھا شرمندہ ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے معافی مانگی۔ یہ ہے اسلامی حکومت، یہ ہے اسلام کا عدل۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے سربراہ مملکت کو پکڑ کے اس کو بند کر دیا جائے گا؟ اسلام نے یہ تعلیم دی، ہر شخص سوال کر سکتا ہے اور ہر شخص کے ساتھ عدل کیا جانا چاہیے، کوئی بھی ہو اس سے مواخذہ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت میں جانا پڑا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں چلے گئے، کہتے نہیں جی ہم کیوں جائیں، ہم تو خلیفہ ہیں، ہم تو امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ نہیں، اسلام نے کہا تم سب برابر، سب ایک، کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرما دیا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ جس کا تقوی بہتر ہے، جو اللہ کی نظر میں بزرگ اور برتر ہے، وہی سب سے زیادہ بزرگ اور برتر۔ مان بڑائی کا معیار نہیں ہے، عہدہ بڑائی کا معیار نہیں ہے، دولت بڑائی کا معیار نہیں ہے۔ اگر بڑائی کسی میں ہے اور کوئی تم میں سب سے بزرگ اور برتر ہے، جو اللہ تعالی کی نظر میں بزرگ اور برتر، جس کا تقوی بہتر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے تجدیدی کام کیے، اور اسی میں ایک کام تراوی کی باقاعدہ جماعت۔ آپ سن چکے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو یا تین دن با اختلاف روایت تراوی کی نماز پڑھائی، اس کے بعد صحابہ کی اتنی کثرت ہوئی کہ مسجد نبوی میں جگہ نہیں رہی، دور دور سے لوگ آئے، لیکن کاشانہ نبوت کا دروازہ نہیں کھلا، سرکار تشریف نہیں لائے، پوری رات صحابہ بیٹھے رہے انتظار میں کہ ابھی دروازہ کھلے گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، لیکن سرکار تشریف نہیں لائے۔ یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، فجر کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نماز پڑھائی، منبر پہ رونق افروز ہوئے، فرمایا تمہاری رات کی حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، تم جس ذوق اور شوق سے تراوی پڑھنے کے لیے آئے تھے وہ مجھ پر پوشیدہ نہیں، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تمہارے ذوق شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے فرض قرار دے دے اور تم آگے چل کے اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ یہ ہوا، سرکار نے پردہ فرما لیا۔ پھر دور آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت بھی باقاعدہ تراوی کی جماعت نہیں ہوئی، الگ الگ لوگ پڑھتے رہے متفرق طور پر۔ پھر دور آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کچھ مسلمان ادھر تراوی پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں، الگ الگ، تو آپ نے صحابہ کو بلایا، فرمایا یہ جو الگ الگ تراوی پڑھ رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب ایک امام کے پیچھے تراوی پڑھیں۔ سب نے اتفاق کیا، فرمایا اسلام کی شان نظر آئے گی، اجتماعیت، یکانگت، اتحاد، اس کا مظاہرہ ہوگا۔ جب صحابہ نے اتفاق کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا جو بہت اچھا قرآن پڑھتے، فرمایا ابی تم ہمارے امام بن جاؤ، ہم سب تمہارے مقتدی بن جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک، وہ امام بن گئے، تمام صحابہ مقتدی بن گئے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی مرتبہ تراویح کی باقاعدہ جماعت ہوئی، اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جو دین کے لیے معاون ہے، مددگار ہے، جتنا ثواب اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی عمل کرنے والے کو ملے گا، اور جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا اس کے جاری کرنے والے کو ثواب جاری رہے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام کیا، انشاءاللہ تراویح آج بھی ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، اس کا ثواب فاروق اعظم کی روح مبارک کو پہنچتا رہے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک گلی سے گزر رہے تھے، لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ نے قرآن کریم کی آواز سنی، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، مولا کائنات نے اپنے دستے مبارک اٹھائے، فرمایا اللہم نور قبر عمر کما نور مساجد اللہ بالقرآن، اے اللہ عمر کی قبر کو اپنے نور سے روشن کر دے جس نے تیری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا، جس نے تیری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا۔ جب تک تراویح کی جماعت ہوتی رہے گی فاروق اعظم کی روح مبارک کو ثواب پہنچتا رہے۔ اسی لیے کسی نے لکھا، محمد مصطفیٰ کے بعد عالی شان والے ہیں، یہی اللہ والے ہیں، یہی قرآن والے ہیں، نبی کا دین اسلام چمکایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا۔ اسی طرح آپ کے دورے خلافت میں شیر اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے، اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا۔ ایک بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں درہم لے کر اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں ایسے اچھالتی ہوئی گلی سے گزر رہی، کوئی خوف نہیں کہ کوئی چھین لے گا، کوئی حملہ کر لے گا، کوئی لوٹ لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر ابن خطاب موجود، ہر ایک کو ڈر تھا، خوف تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر تمہاری ذات فتنوں پر تالا ہے، تمہاری ذات فتنوں پر تالا ہے۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی صحابہ نے کہا، افسوس اب فتنے پیدا ہوں گے، اس لیے کہ فتنوں پر جو تالا تھا وہ ٹوٹ گیا، فتنوں پر جو تالا تھا ٹوٹ گیا، کسی کو پر مارنے کی، جنبش کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے بڑے جرنیل تھے، جس جنگ میں ہوتے تھے لوگ کہتے تھے اس میں فتح یقینی ہے، اس لیے کہ خالد بن ولید، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی شکایت نہیں ہوئی، کوئی پتا نہیں کھڑکا، اس لیے کسی کی جرت نہیں تھی کہ فاروق اعظم کے سامنے کچھ بول سکے۔ بیت المقدس کی فتح کا موقع آیا، ایک گھوڑا ایک غلام لے کر مدینہ طیبہ سے نکل گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں۔ ارے فتح کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے تو اپنے ساتھ فوج لے کر جاتا ہے، اپنے ساتھ افرادی قوت لے کے جاتا ہے، اپنے ساتھ اسلحہ لے کے جاتا ہے۔ یہ کیسا جرنیل ہے؟ یہ کیسا خلیفۃ المسلمین ہے؟ اتنے بڑے شہر کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے، ایک گھوڑا ہے ایک غلام، اور غلام سے کہا، سنو آدھے راستے میں سوار ہوں گا، تم پیدل چلنا، پھر آدھے راستے تم سوار ہونا، میں پیدل چلتا۔ کہا ٹھیک، آپ سوار ہو گئے، وہ چلتا رہا۔ اچھا ادھر یہ مدینے سے نکلے، ادھر پوری دنیا میں گویا زلزلہ آ گیا، ہر شخص ڈر رہا ہے۔ عمر ابن خطاب مدینے سے روانہ ہو گئے،
उमर रवाना हो गए, ऐसा लगता है लश्कर लेकर रवाना हुए, हालांकि तने तनहा है, सिर्फ एक गुलाम है। जब बैतुल मुकद्दस करीब आने लगा तो गुलाम की बारी थी बैठने की और आपकी बारी थी पैदल चलने। गुलाम ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, आपका एक रौब है, आपकी इज्जत है, आपका दबदबा है, आपका वकार है, अगर इस तरह दाखिल होंगे कि मैं सवार होऊंगा आप पैदल होंगे तो मुनासिब नहीं है, आप सवार हो जाइए मैं पैदल चलता हूं। अब सुनो जानशीन रसूल का जवाब। गुलाम ने क्या कहा, आपकी इज्जत है, आप सवार हो जाइए मैं पैदल चलूंगा, अगर मैं सवार होऊंगा आप पैदल चलेंगे तो सही नहीं रहेगा। फारूक आदम रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, सुन, उमर की इज्जत सवारी से नहीं है, उमर की इज्जत गुलामी है रसूल से। ये सवारी से क्या इज्जत है, मैं रसूल का गुलाम हूं, यही मेरी सनद है, सवारी से कोई इज्जत नहीं है, तू सवार हो जा मैं पैदल चलूं। देखने वालों ने देखा, उधर लोग इंतजार कर रहे थे कि उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं, जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे गुलाम सवार है आका पैदल जा रहे। उधर रहने वाले ईसाइयों ने देखा, बैतुल मुकद्दस की चाबी आपके हवाले कर दी और जिस वक्त बैतुल मुकद्दस फतह किया है 70 से जायद पेवंद आपके उस कुर्ते में लगे हुए थे। यह है बादशाह दुनिया का, जो दीन का भी बादशाह है दुनिया का भी बादशाह है। उन्होंने कहा, उमर अगर इस हाल में आप ना आते कि गुलाम सवार होता और आप पैदल होते, हम कभी ये बैतुल मुकद्दस की चाबी आपको नहीं देते। क्यों? इसलिए हमने अपनी मजहबी किताब में यह पढ़ा था, पैगंबर आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम इस शहर को फतह करेगा और इस हाल में आएगा कि गुलाम सवार होगा वो पैदल चल रहा, आपकी निशानी उसमें मौजूद थी। फिर आपने वहां रहने वाले गैर मुस्लिमों के लिए एक अमान नामा तहरीर फरमाया, किसी को नहीं मारा जाएगा, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, औरतों और बच्चों को, किसी को, मर्दों को कत्ल नहीं किया जाएगा, इनको अपनी पूरी मजहबी आजादी होगी, जैसे ये रहेंगे उसी तरह रहेंगे, हम इनकी हिफाजत करेंगे। एक अमान नामा उनको लिखकर दे दिया, एक इस्लामी हुकूमत वहां कायम कर दी। जिस हुस्ने सुलूक को देखकर हजारों गैर मुस्लिम मुसलमान हो, ये शान है फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपके फजाइल और मनाकिब तो बेशुमार हैं, हम सिर्फ आपकी शहादत का जिक्र करके फिर अपनी गुफ्तगू को खत्म करें। आपके दौरे खिलाफत में काफी तादाद में शहर फतह हुए, एक रिवायत के मुताबिक 136,000 शहर फतह हुए, एक रिवायत के मुताबिक, इस तरह मुख्तलिफ रिवायतें हैं। इस्लामी हुदूद सल्तनत शर्क से गर्ब तक, जुनूब से शुमाल तक फैल गई। जो इलाका फतह होता अपना गवर्नर मुकर्रर करते, इस्लामी हुकूमत कायम होती और इस्लामी अहकामात उन पर जारी करते और उन सब की खबर गिरी करते। आखिरी हज आपने अदा किया और आखिरी हज में जब तशरीफ ले गए तो मिना में अपनी ऊटनी को बिठाया, एक चादर ऊटनी के ऊपर डाली और वही जमीन पर बिछाकर लेट गए, अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में फैला दिए। फरमाया, इलाहुल आलमीन, तेरा बंदा उमर अब बहुत कमजोर हो गया, मौला इस बड़ी सल्तनत का बोझ मेरे ये कंधे अब नहीं उठा सकते, मौला मुझे शहादत की मौत अता फरमा लेकिन अपने नबी के शहर में अता फरमा, मैं शहादत की मौत चाहता हूं लेकिन फी बलद नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर। फजर का वक्त था, नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए, एक बदबख्त जिसका नाम था अबू लूलू फिरोज, दो धारी खंजर लेकर, एक तो खंजर होते ना एक तरफ धार होती दूसरी तरफ से वो सही होता है, लेकिन एक खंजर होता है दोनों तरफ उसके धार होते, उसके दंदाने निकले हुए, दो धारी खंजर वो लेकर कपड़े में छुपाकर मस्जिद नबवी की मेहराब में छुप गया। उस जमाने में लाइटें नहीं थी, चिराग जलते थे, अंधेरे में वो छुप गया। फजर का वक्त था, आप तशरीफ लाए, इकामत हुई, नमाज के लिए जैसे ही नियत बांधी वो बदबख्त वहां से निकला اور اس نے دو بار آپ کے پیٹ میں کیے اور مسلسل بلکہ کئی بار کیا، آپ اسی وقت گر گئے۔ لوگوں نے جب اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے اس کو گھمایا اور کئی صحابہ کو زخمی کر دیا، ایک دو شہید بھی ہوئے۔ پھر ایک شخص نے کمبل ڈال کے اس کو پکڑا، تب جا کے پکڑا گیا، پھر اس نے اپنے ہی اس سے اپنے آپ کو بھی اس نے ختم کیا۔ تین دن آپ حیات رہے اور مرہم پٹی کی گئی، جو جو ادویات استعمال کی گئی، لیکن جو شربت جو دوائی پلائی گئی زخموں کے راستے باہر نکل آئے، آپ کی آنتیں کٹ گئی، بالکل شدید تکلیف میں تھے۔ پھر جب دیکھا کہ اب میرا بچنا ناممکن ہے تو بھیجا اپنے صاحب دادے کو، جاؤ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور ان سے عرض کرو کہ وہ اجازت دیں تو سرکار کے پہلو میں مجھے دفن کر دیا جائے، اگر اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ میری خواہش ہے کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مجھے بھی ان کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ جب یہ خبر وہاں پہنچی، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، جاؤ ان کی خواہش پوری کرو۔ آپ نے یہ سنا، شکر ادا کیا اور اس کے کچھ دیر کے بعد جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ آپ کی نماز جنازہ ہوئی اور اس مقام پر دفن کر دیا گیا جو مقام جنت سے بھی افضل ہے، عرش مولا سے بھی افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، الہ العالمین صحابہ کی محبت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔